ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 سن ہجری کے رمضان المبارک کے لائف اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک مناجات حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت.
آقا میرے آقا کرم کرم آقا, کرم کرم آقا, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, جلد وہ بلوائیں گے, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے, زخم جگر دکھلائیں گے. طیبہ بلا لو مجھ کو, طیبہ بلا لو, طیبہ بلا لو آقا, طیبہ بلا لو مجھ کو, طیبہ بلا لو, طیبہ بلا لو آقا. آقا میرے آقا کرم کرم آقا, کرم کرم آقا.
اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
میرا نام جو ہے وہ ندیم ہے. میں نے پوچھنا تھا کہ میری جو جاب ہے ان لوگوں نے مجھے جو ہے اس سے جواب دی, تو کیا وہیں پہ میں دوبارہ جو ہے ان کے ساتھ کوشش کروں یا پھر کسی نئی جگہ پہ جو ہے وہ کام کوشش کر سکتے.
میرا نام شان اقبال ہے اور میری والدہ کا نام ریحانہ کوثر ہے. میرے کام کا مسئلہ ہے, میرے کو کام نہیں, جب بھی میں کام کروں تین چار سال ہو گیا میں مسئلے سے بات کر رہا ہوں, اس کا کچھ میرا آگے نہیں جاتا ہے.
میرا نام محمد اسماعیل ہے, میری والدہ کا نام عائشہ بی بی ہے. میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے,
میرے اولاد نہیں ہوتی, میرے کو تین سال سے اولاد نہیں ہو رہی, یہ مسئلہ.
اللہ وصحبه وبارك وسلم.
الحمد للہ عزوجل آپ کے استخارے کر دیے گئے، جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جوابات آپ سماعت فرما لیجئے. ابتدا ندیم بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ مجھے جاب کے حوالے سے جواب دے دیا گیا، اب میں کسی اور جگہ جاب کے لیے کوشش کروں یا دوبارہ یہیں کوشش کروں. تو اس حوالے سے ندیم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ کسی اور جگہ آپ کی جاب کے لیے کوششیں کرنا یہ بہتر ہے. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے اپنے کام کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا کہ میرے کام کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے اور جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے کامیابی نصیب نہیں ہوتی، نقصان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، آپ کی حق میں بہتری کرے. آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اپنی نظر بھی اتروا لیجئے. نظر سے حفاظت کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے مدنی پنصورہ، اس میں نظر سے حفاظت کا، نظر بد سے حفاظت کا ایک روحانی علاج لکھا ہوا ہے، ایک دعا لکھی ہوئی ہے. قرآن پاک کے 29 پارے میں سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ آیت مبارکہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، نظر سے انشاءاللہ عزوجل حفاظت رہے گی اور آپ کے کاروباری معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. اچھا، اگلی قول تھی ہمارے اسماعیل بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ مجھے دل میں تکلیف رہتی ہے اور دل میں درد رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو قلبی سکون عطا فرمائے. دیکھیں، اس کا بہت پیارا روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی بہترین کتاب ہے، گھریلو علاج مایا ناز تصنیف ہے. اس کتاب گھریلو علاج میں دل کے درد کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے، وہ آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، 7 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کے دل کی تکلیف یہ جاتی رہے گی. اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ 3 سال ہو چکے ہیں شادی کو اور اولاد کا سلسلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عزوجل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئوں، یا بارئوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئوں آپ پڑھ لیا کریں، اللہ کے کرم سے نیک اولاد نصیب ہوگی.
پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا.
میری یہ فرمائش ہے کہ تصور مدینہ کا کوئی بھی کلام سنا دیجئے.
یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا آنسو بہ گئے، ہم مدینے جائیں گے اب کی برسے، ہم مدینے جائیں گے اب کی برسے، ہر برس یہ سوچ
میں مختار بات کر رہا ہوں ملیر ہاٹ سے. میں جو ہے آپ کے جو فرمائش والا سلسلہ ہے اس میں دارالفتاح کا جو پروگرام ہے اس میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. جو جنابت کی حالت میں ذکر خیر والا مسئلہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں جو آپ کا پروگرام چل رہا ہے. اس میں
سوال ہے کہ جب غسل واجب ہو جائے تو اس حالت میں کوئی اللہ کا ذکر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے, غسل واجب ہو تو اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کر سکتے ہیں. کیا فرمانا ہے؟
جب غسل فرض ہو جائے تو اس صورت میں تلاوت قرآن یہ حرام ہے, البتہ ذکر و اذکار کرنا, تسبیح و تحمید, تحلیل پڑھنا, تکبیرات پڑھنا یہ جائز ہے, درود شریف پڑھنا جائز ہے, وظائف جو معمولات ہوتے ہیں شجرے کے ان معمولات کے مطابق جو قرآنی آیات نہیں ہیں دیگر اوراد و وظائف ہیں ان کا پڑھنا جائز ہے. قرآنی آیات ہیں لیکن ان میں وہ آیات میں دعا اور ثنا والا معنی, حمد و ثنا والا معنی پایا جاتا ہے, تو ان آیات کو بنیت حمد و ثنا پڑھا جا سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کر کے ہی پڑھا.
میرا نام ذوالفقار علی صدیقی عطاری فاروق نگر لار کانا سے. ہمیں من کا بس سنا دے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے.
میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, پوے لکھا کروڑ دوے ہوئے, پوے لکھا کروڑ دوے ہوئے. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. مینو چلم دینا مل جاوے, کلی رابا دل دی کھل جاوے. مینو چلم دینا مل جاوے, کلی رابا دل دی کھل جاوے. مرشد نال طیبہ دی سیر ہوئے, مرشد نال طیبہ دی سیر ہوئے. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. پوے لکھا کروڑ دوے ہوئے, پوے لکھا کروڑ دوے ہوئے. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
بن مانگے مشورہ دینا کیا ہر صورت میں غلط ہے؟
غلط تو کسی صورت میں, خیر بعض صورتوں میں تو غلط ہو جائے گا, شرعی احکام میں بن مانگے کیا, مانگے سے بھی مشورہ دے گا اور وہ اہل نہیں ہوگا تو غلط ہی ہوگا. ویسے بن مانگے مشورہ دینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ موقع کی مناسبت سے کار ثواب ہے. اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بن مانگا مشورہ دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بعض اوقات بن مانگے مشورے جو ہے نا یہ دینے والے کا امپریشن خراب کرتے ہیں کہ اس کو مشورہ دینا نہیں آتا, تو وہ ایسے عجیب و غریب مشورے دے دیتے ہیں کہ جس سے لوگ مطلب ہے کہ اثر اچھا نہیں لیتے. تو اس لیے کہاں کیا مشورہ دیا جائے یہ غور کرنا چاہیے. اب جیسے کہ بعض بڑے بوڑھے نوجوانوں کو مشورے دیتے ہیں, بعض مشورے اچھے ہوتے ہیں, بعض وہ قابل ناقابل عمل ہوتے ہیں. اچھا پھر مشورے بھی نہیں ہوتے, وہ حکم ہوتا ہے. جیسے کہ عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ یہ جو بھی مدنی کام کرتے ہیں نا, ان کو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ان کو بہت تجربہ ہوگا کہ ان کو لوگ ملتے ہوں گے, مجھے بہت ملتے تھے جب شروع کام ہوا نا, تو اتنے مشورے دینے والے ملتے تھے کہ میں سچی بات ہے کہ تنگ آ جاتا تھا, کیا کروں میں جس کو دیکھو مشورے. ایک بار ایک صاحب آئے میرے پاس جب شہید مسجد خرادر میں ہوا کرتا تھا, دعوت اسلامی کا شروعات ہی کہہ سکتے ہیں اس کو, شروعات کے سال تھے وہ, تو مجھ سے فرمانے لگے کہ وہ فلاں جگہ بہت ضرورت ہے, اپنا قافلہ لے کر وہاں آئیں یا قافلہ بھیجیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی چلیں قافلے میں, میرے وہ ٹائم نہیں ہے. تو یہ اب جو بھی مجھ پر امپریشن پڑے گا ایسے آدمی کا, ان کو ٹائم نہیں ہے, ہم کو بول دے جا کر ہمارے گاؤں میں کام کرو دعوت اسلامی کا. تو یہ مشورہ تھا, خیر مشورہ یہ بھی برا نہیں تھا, اچھا مشورہ تھا. اب بعض کیا کرتے کہ مشورہ دے کر کہ یہ مشورہ ان کا, پھر اگر اس مشورے پر عمل نہیں کرو تو برا بھلا بولتے ہیں کہ میں نے ان کو مشورہ دیا تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. ارے بھائی تو مشورہ ہوتا ہی مطلب یہ کہ ایسا ہے کہ جس میں عمل شرط تو نہیں ہے. آپ نے مشورہ دیا ٹھیک ہے, اگر اس کی سمجھ میں آ جائے گا تو وہ عمل کریں گے, یا اگر سمجھ میں آ گیا پھر بھی عمل نہیں کیا تو جب تک اس میں کوئی شرعی حد انہوں نے نہیں توڑی تو کوئی جرم نہیں ان کا. آپ کا حکم تو نہیں تھا, اچھا اگر حکم بھی تھا تو آپ کا حکم ان پر نافذ تھا یا نہیں تھا؟ ہر ایک کا حکم نافذ تو نہیں ہوتا, ماں باپ کا حکم نافذ ہو سکتا ہے, چلو بھائی ایک عام آدمی کا تو حکم نافذ تو نہیں ہوتا نا, یا بڑے بوڑھے کا جوانوں پر حکم نافذ تو نہیں ہوتا کہ ان کا حکم نہیں مانے گا تو گناہگار ہو جائے گا نافرمان کہلائے گا, ایسا تو نہیں ہے. تو اس لیے مشورہ بس سوچ سمجھ کر آدمی دے جہاں اپنی بات کا وزن ہو اور یہ ہو کہ یہ میری بات مان جائیں گے, میری بے عزتی نہیں ہوگی تو دے, ورنہ چپ رہے اور ثواب کی نیت سے دے اور اچھا مشورہ دے. بات دنیا بھی کاموں میں بھی مشورے دیتے ہیں, بلکہ مطلب دواؤں کے مشورے دیتے ہیں, پرہیزیوں کے مشورے دیتے ہیں, ورزشوں کے مشورے دیتے ہیں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا کسی کو کر کے دے, اچھا آپ کو کھانسی ہوئی ہے, یہ 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 آپ استعمال کریں. اب کیا کریں, کبھی کسی کو مطلب تھوڑا وہ بخار کی کیفیت دے گی, اچھا آپ کو بخار آ گیا تو فلا فلا ٹیبلٹ آپ کھا لیں بھلے اس کا کنڈا ہو جائے, اچھا آپ کے گھٹنے میں درد ہے یہ ٹیبلٹ کھا لیں, وہ ٹیبلٹ کھا لیں. اب وہ مطلب ہر ایک کو ہر دوا چلتی نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ کسی کے علاج میں غیر طبیب کا, یعنی کہ جو ڈاکٹر نہ ہو, باقاعدہ ڈاکٹر نہ ہو, یعنی جو یعنی ڈاکٹر کے شرائط ہیں یا جو طبیب کے شرائط ہیں, شرائط اس میں یہ ہے, ڈگری کی شرط نہیں ہے, شرط یہ ہے کہ ماہر طبیب کے ماتحت رہ کر اس نے اتنا عرصہ علاج کیا ہو طبیب کے مشورے سے, اس کے ماتحت رہ کر, کہ اب طبیب مطمئن ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اب آپ علاج کر سکتے ہیں. یہ جس کو اجازت ملی اب یہ طبیب ہے تو یہ علاج کر سکتا ہے, اور اگر ایسی صورت نہیں ہے اور غیر طبیب ہے تو اس کا کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو یہ مطلب جس کو دوائیں بتاتے پھرتے ہیں نا, یہ ثواب کا کام نہیں کر رہے بلکہ گناہ کا کام کر رہے ہیں. الا جو بعض گھریلو چٹکلے ہوتے ہیں وہ اس سے مطلب یعنی کہ مستثنا کر دیں گے, لیکن عام طور پر جو علاج میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ تم یہ کرو علاج, یہ دوائیں کھاؤ, وہ دوا کھاؤ, تو یہ نہیں, یہ ٹیبلٹ کھا لو, اس طرح نہ کہا کریں, اجازت نہیں.
بعض اسلامی بھائی, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک سر پر سبز امامہ سجانے والے اسلامی بھائی سے دم کے لیے کہتے ہیں, جیسا کہ غیر طبیب علاج کے لیے کوئی مشورہ نہیں دے سکتا, تو کیا ایسا اسلامی بھائی جو دم کرنا نہیں جانتا ہے وہ کیا دم کرے؟ آیا اسے دم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر وہ دم کرے تو اسے کیا دم کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرا.
یہ کرے دم, اس کا بھی نکل جائے دم.
دم کے لیے کوئی کورس یا کوئی کالج یا کوئی یونیورسٹی کا تو کہیں سلسلہ اب تک تو سننے میں نہیں آیا. البتہ یہ بابا جی ہوتے ہیں جو دوسرے اپنے ماتحت جو ہوتے ہیں ان کو رکھتے ہیں, وہ ٹرینڈ کرتے ہوں گے ان کو, لیکن اس میں اتنی وہ پیچیدگی نہیں ہے. اب جیسے کہ کسی کا بچہ روتا ہے تو اس کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کیا جاتا ہے, ایک ایک بار پڑھ کے دم کرنے, تین تین بار پڑھ کے دم کر لے آدمی, اسی طرح درود پاک پڑھ کے دم کر لے, تو وہ ایک ہوتی ہے سورت, اس میں کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس کے وہی حروف مخارج سے ادا ہوں. دم کرنے میں اس طرح درود شریف پڑھ کر آدمی دم کر دے, ہاں باقی وہ جنات کے کیس میں ہاتھ نہ ڈالے. جنات کے کیس میں ہاتھ وہی ڈالے کہ جو اس کا ماہر ہو, کیونکہ اگر ماہر نہیں ہوگا اور جن پکڑنے جائے گا تو جن اس کو پکڑ لے گا تو مشکل ہو جائے گی, پھر بدنامی بہت ہوگی. یا جن بازوں کا مارتے بھی ہیں, آپ کوئی جن ہے اور آپ کو تجربہ نہیں ہے اس کا تو اس کو آپ چھو کریں اس سے پہلے اسے اٹھا کے اگر رکھ دی نا تو پھر بہت پھجیتا ہو جائے گا, لوگ ہنسیں گے. اگر اپنا فیلڈ نہیں ہے تو اپنے مطلب یہ کہ وہ اس فیلڈ میں جاننے کا بھی میں مشورہ نہیں دیتا, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. اس میں تو جتنا حب جاہ کے مسائل ہیں نا, اگر کوئی درست کرتا بھی ہو کہ چلو بھائی واقعی وہ خدمت کے جذبے کے تحت ہی کرتا ہے, غلط بھی نہیں کر رہا درست کرتا ہے, پھر بھی اس پر حب جاہ کے حملے بہت ہوتے ہیں. یہ جن پکڑنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں جن کو تابع کروں اپنے قابو کروں, اس کو تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام ابن عربی شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جن کو قابو کرنے میں کم از کم آدمی کو تکبر آ جاتا ہے جب جن کو قابو کر لیتا ہے. ایک مطلب ہے نا کہ پولیس والے سے کسی کی دوستی ہو تو یار اس کا پیر زمین پر نہیں پڑتا, فلاں پولیس والا میرا دوست ہے بچ کے رہنا میرے سے, یا کسی سیاسی پارٹی والے سے الگ سلے کے کسی کو تھوڑا عہدے دار ہو تو وہ بھی تھوڑا مطلب انہیں کیا کرتا ہے کہ میرے اس سے تعلقات ہیں. جس کے ہاتھ میں جن آ جائے جس کے قابو میں تو وہ تو پتا نہیں ہاتھ میں کہاں آئے گا, تو اس لیے وہ پھر اس کو موکل پکڑنے کا کہ جن پکڑے موکل پکڑے, اور یہ شوق اس کو پیدا ہو سکتا ہے. اور اس میں بعض اوقات یہ کہ جو وظائف کر رہے ہوتے ہیں اس میں چوٹ کھا جاتے ہیں, چوٹ کھا جاتے ہیں, پھر جو اس طرح کا وظائف کا چوٹ کھایا ہوا نا اس کا علاج جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے, بہت ہی مشکل ہوتا ہے. عام طور پہ یعنی کہ وہ بیچارے پھر وہ رلتے رہتے ہیں, علاج کر نہیں پاتا. اس لیے مطلب یہ کہ بابا جی نہیں بننا چاہیے, دعوت اسلامی کا مبلغ بن جائیں.
آپ نے ملاحظہ کیا ننے مدنی مننے اور مدنی مننیوں کا سلسلہ روشن مستقبل.
بچوں کو تل کہاں لگانا چاہیے اور تل لگاتے ہیں کہ نظر سے حفاظت رہے, تو بچوں کو تل جو ہے یہ تھوڑی کے نیچے لگانا چاہیے. کہاں لگانا چاہیے؟ منا اٹھ جائے گا, دور ہو جائیے, دور ہوئیے, دور ہوئیے, تھوڑی کے نیچے لگائیں. کس کس کے لگائیں تل؟
میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, انہیں کہ تم بنانا مدنی مدینے والے.
مدنی چینل کے ناظرین, بچوں کے سامنے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کہ ان کی زبان سے سب سے پہلا لفظ نکلے تو اللہ ہی کا نکلے. ساتویں دن مدنی مننے کے بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. تو آج انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے مدنی مننے کے بال اتاریں گے, یعنی کہ ان کو گنجا کریں گے, تو انشاءاللہ ان کو گنجا بھی کیا جائے گا. جی, بال کاٹنے کے لیے اسلام بھائی ہیں, آ جائیے. انشاءاللہ عزوجل دیگر مدنی پھول بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا. حسان رضا کو گنجا کیا جا رہا ہے, ان کے بال اتارے جا رہے ہیں. یہ بال اتارنے سے پہلے جو ہے ان کے سر کو گیلا کیا گیا ہے تاکہ بال وغیرہ نہ اڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیجئے. یہ حسان رضا کو گنجا کیا جا رہا ہے, اور یہ جو بال جو اترے ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ کے گھر میں یہ نعمت آنے والی ہے یا نعمت آ چکی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ بکری ذبح کرتا اور اس کا خون بچے کے سر پر لتھیڑ دیتا. پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہم بکری ذبح کرتے اور بچے کا سر منڈاتے اور سر پر زعفران لگاتے. اب اس کا طریقہ کیا ہے زعفران لگانے کا؟ تھوڑا سا زعفران حسب ضرورت پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے, جب نرم ہو جائے تو اسے پانی میں اچھی طرح مسل دیجئے. یعنی زعفران آپ نے پانی میں رکھ دیا, اب اسی پانی میں جو ہے آپ زعفران کو مسل دیجئے اور بچے کے مونڈے ہوئے سر پر لگا لیجئے. مزید معلومات کے لیے عقیقے کے بارے میں سوال جواب کا صفحہ نمبر 9 کا مطالعہ فرمائیے. اسی طرح اگر آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو بکرا عید میں سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ عقیقے کا حصہ بھی ملا سکتے ہیں. اچھا ایک بات بڑی مشہور ہے کہ عقیقہ کیا جاتا ہے تو عقیقے کا گوشت والدین نہیں کھا سکتے, دادا دادی یا نانا نانی نہیں کھا سکتے. تو بھائی یہ باتیں تمام غلط ہیں. بکرا آپ نے خریدا, بکری آپ نے خریدا, اگر پورا ہی صدقہ کر دیا جائے, پورے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا جائے تو مدینہ مدینہ ہے, لیکن اس کا گوشت جو ہے تمام خاندان والے بھی کھا سکتے ہیں اور آپ بھی کھا سکتے ہیں جو کہ اس کو خرید کے لے کر آئیں, یعنی دادا دادی والدین وغیرہ گھر کے سب افراد جو ہے اس گوشت کو کھا سکتے ہیں. مشورہ تن ہم آپ کو کچھ نام عرض کرتے ہیں. اگر مدنی منے کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا نام محمد یا احمد رکھیں. اسی طرح بچیوں کے نام بھی صحابیات اور جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی ولیاں ہیں, ان کے نام پر نام رکھنا مناسب ہے, جیسا کہ سکینہ, زرینہ, جمیلہ, فاطمہ, زینب, میمونہ, مریم وغیرہ. تو یہی نام رکھنا چاہیے اور نام کے حتمی انتخاب کے لیے علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے کہ ہم یہ نام رکھنے جا رہے ہیں تو آیا یہ نام صحیح ہے یا نہیں. تو ہمارے حسان رضا جو ہے پورے ان کے بال حلق ہو چکے ہیں ماشاء اللہ عزوجل. بچے آئے تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے, اللہ 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 اللہ. جب وہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ تو مادر ذات اللہ کے ولی تھے, آپ کے لبوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری تھا, ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور لبوں پر یہ آواز جاری تھی اللہ اللہ. ہمارے حسان رضا کو جو ہے گنجا کر دیا گیا ہے, ان کے سارے بال حلق کر دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, نظر بس سے محفوظ رکھے.
میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدی.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
میں یو کے برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ فرض کیا میں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تقریباً 17-18 ہزار پاؤنڈ اگر میرے اکاؤنٹ میں, تو سلسلہ یہ ہے کہ میں ان میں سے پیسے نکلواتا بھی رہتا ہوں اور پھر رکھاتا بھی رہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں یعنی پوری رقم نہیں نکلواتا, تقریباً تھوڑے نکلواتا ہوں پھر تھوڑے رکھا دیتا ہوں, یعنی 10-12 ہزار پاؤنڈ میرے جو ہے نا اکاؤنٹ میں رقم رہتی ہے. تو اس پہ اگر سال گزر جائے تو میری اس پہ مجھے زکات ادا کرنی پڑتی ہے یا نہیں, اس سلسلے میں میں نے صرف یہ پوچھنا تھا آپ سے.
السلام علیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں ملتان سے بات کر رہا ہوں, میں بینک میں پڑا 1 لاکھ روپیہ, کیا میری زکات بنتی ہے؟
جی بینک میں 1 لاکھ پڑے ہیں. یو کے سے بھی جو کال تھی, 12-15 ہزار پاؤنڈ رہتے ہیں, نکالتا رہتا ہوں ڈالتا رہتا ہوں, تو اس پر زکات کیا ہوگی؟ تھوڑا ڈیفائن کر دیں زکات بنے گی کیسے.
دیکھیں ان کے جیسے 17 ہزار یا 18 ہزار پاؤنڈ رہتے ہیں اور یہ وقتاً فوقتاً نکالتے رہتے ہیں, لیکن ان کے پاس 10 ہزار پاؤنڈ تک رقم رہتی ہے.
ٹھیک ہے,
اور 10 ہزار پاؤنڈ یہ اتنی رقم ہے کہ اس میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے. تو اس بنا پر چونکہ ان کا یہ مال حاجت اصلیہ, ضروریات زندگی اور قرض وغیرہ سے اگر فارغ ہے, یعنی ان کو کوئی حاجت نہیں ہے, قرض ان کے اوپر نہیں ہے یا جو ہے وہ ادا کر دیں گے, پھر بھی اتنی رقم بچتی ہے, تو ان کے اوپر سالانہ زکوٰۃ کا حکم بنے گا اور 10 ہزار پر انہیں 250 پاؤنڈ جو ہے زکات ادا کرنی ہوگی.
2.5% جو بھی اکاؤنٹ اماؤنٹ بچ جاتی ہے زکات, جو قرض دینا ہے وہ نکال کر حاجت اصلیہ وغیرہ اس کی ہے, اس
وہ بھی مطلب مائنس کر دیں. باقی بچنے والی رقم اگر اتنی ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی جس میں سے ہم خرید سکیں.
ٹھیک ہے, تو اتنی پاکستان میں اندازن کتنا بن رہا ہے؟
تقریباً یہ 38,800 کچھ تھا,
مطلب 15 لاکھ بن جاتے ہیں,
19-20 ہوتا رہتا ہے.
ٹھیک ہے, تقریباً 38,000-38,000 اگر ہم نیچے والے سائڈ پکڑ لیں تو 38,000 اگر ہے, اور اوپر نیچے ہر ملک کا ظاہر الگ ہوگا, لیکن اتنی اماؤنٹ 52.5 تولہ چاندی ہے,
52.5 تولہ چاندی
کو لے لیں, تو یہ لاکھ روپے والے جو بھائی ہیں ان کے لیے بھی یہی جواب ہوگا.
ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ اگر ان کا یہ 1 لاکھ روپے اماؤنٹ رہتا ہے اور ان کی ضرورت اور حاجت وغیرہ سے بالکل فارغ ہے, تو یہ 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے انہیں زکات دینی ہوگی
ایک سال گزرنے کے بعد.
لیکن ان کو مزید اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ مزید اور مال بھی ہوگا, جیسے مال تجارت ہے یا ان کے پاس سونا چاندی وغیرہ ہے یا انہوں نے کچھ رقم کسی کو قرض کے طور پہ دی ہے, تو یہ سب کو کیلکولیٹ کر کے یہ ان سب کا 40واں حصہ 2.5% یہ زکات ادا کریں.
امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. کلیئر نہ ہو تو darulifta@dawatislami.net پر اپنی تمام اماؤنٹس کی, تمام بزنس کی, کس کو کہتے ہیں نا کہ آمدنی اور جو آپ نے دینے چیزیں, اگر اس کی تھوڑی تفصیل بھیج دیں گے تو اور اچھے انداز سے بھی آپ کو آپ کی زکات بنا کر دے دی جائے گی.
فرید اس کا روزہ کسی کو رکھوا سکتے ہیں؟ ہم مریض سے بات کرا رہے ہیں, وہ تو بولتے ہیں ہم خود رکھیں گے. وہ مریض ہیں تو ہم اسے رکھوا سکتے ہیں یا بولنا نہیں ہم کو چاہیے؟
مریض کا روزہ کس سے رکھوائیں, مریض سے رکھوائیں یا کسی اور سے رکھوا سکتے ہیں؟ مریض کا روزہ اس کے مریض سے روزہ رکھوائیں یا کسی اور سے رکھوا لیں؟
دیکھیں روزہ یہ ہے جسمانی عبادت,
ٹھیک ہے,
اسی طرح نماز ایک جسمانی عبادت ہے. تو جو عبادت جسمانی ہیں بدنی ہیں وہ بندہ پر خود ہی لازم ہے,
ٹھیک ہے,
اس کے بدلے کوئی اور اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا,
ٹھیک ہے.
لیکن جو مالی عبادت ہوتی ہے جیسے زکوٰۃ, تو زکوٰۃ اگر مجھ پہ فرض ہے, اب میرے بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں,
صحیح,
تو اگر میری طرف سے اجازت ہے تو وہ میری طرف سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن نماز یہ جسمانی عبادت ہے, روزہ جسمانی عبادت ہے, اور جسمانی عبادت کا کوئی اور نائب بن کر ادائیگی نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے, یہ تفصیل پتہ چل جائے کہ کیسا مریض ہوگا تو وہ روزہ نہ رکھے اور کیسا مریض ہوگا جس کو روزہ رکھنا چاہیے.
دیکھیں اس میں وہ مریض کے جس کو روزہ رکھنے پر مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو,
ٹھیک ہے,
مرض بڑھ جاتا ہو, اس کا اپنا تجربہ بھی ہو, تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کے باعث, تو پھر ایسے مریض کو روزہ رمضان المبارک میں ادائیگی کی صورت میں رکھنے نہ رکھنے کی رخصت ہے,
صحیح,
لیکن رمضان گزرنے کے بعد انہیں ان کے روزوں کی قضا کرنی ہوگی. اب اس کا یہ نہیں کہ میں پہلا روزہ نہیں رکھ سکتا تو پورے مہینے, بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں وہ ہمت کریں تو کچھ نہ کچھ روزے رکھ سکتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایک مرض اوڑھ لیتے ہیں کہ بس میں تو مریض ہوں,
بندہ یہ کہتا رہا میں مریض ہوں تو واقعی
مریض ہو جائے. تو اب ان کو کچھ ہمت کرنی چاہیے اور روزہ رکھ کے دیکھیں, ہو سکتا ہے روزہ رکھنے کی ان میں طاقت قوت آ جائے.
ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی,
کوشش کریں, ہمت کریں.
یہ ول پاور ہوتا ہے, انسان اگر خود ہی اپنے آپ کو مریض سمجھنا شروع کر دے تو واقعی وہ مریض ہو جاتا ہے. بلکہ باپا نے پچھلے دنوں ایک بڑا مدنی مذاکرے میں مزاح کے طور پہ فرمایا تھا کہ اگر کسی کو تین آدمی مل کر کہہ دینا تمہاری طبیعت ٹھیک نکلی خیر تو ہے, تو وہ واقعی فیل کرنے لگ جائے گا کہ میں بیمار ہوں. تو یہ نہ کہیں میں مریض ہوں, اگر واقعی ڈاکٹرز کہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو پھر بھی ایک بڑا اچھا مشورہ دیں کہ ایک آدھا روزہ رکھ کے دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی طبیعت میں کیا فرق آتا ہے.
پھر مزید میرا مشورہ ان کو یہ رہے گا کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر ان کو کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے تو دارالافتاء اہل سنت 10 سے 2:00 سے 3:00 تک, یہ دارالافتاء اہل سنت کی ٹائمنگ ہے, دوپہر میں 1 سے 2 وقفہ ہوگا, تو اس دوران اپنی کالز کریں اور اپنی کنڈیشن بتا دیں کہ میں نے روزہ رکھا لیکن ایسا ہو گیا. اگر طبیعت اور زیادہ بگڑی تو بتا دیں, تاکہ دارالافتاء اہل سنت سے آپ کو
دارالافتاء سے ہی پوچھیں, کیونکہ ہر ڈاکٹر تو زکام ہوتا ہے بخار ہوتا ہے کہتے ہیں نہ رکھیں روزہ, چھوٹے سے معاملے پہ کہہ دیتے ہیں روزہ نہ رکھے, تو صحیح ہے دارالافتاء والے آپ کو صحیح بتائیں گے. اور آپ انشاءاللہ ہمت کریں, اللہ پاک آسانی فرمائے.
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں, سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, مہاجر فقراء نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی, مالدار بڑے درجے اور دائمی نعمت لے گئے. فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں, مگر وہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کرتے, وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. یہ ان کی فقراء کی طرف سامنے آئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ, اور تم سے کوئی افضل نہ ہو سوائے اس کے جو تمہارے جیسا عمل کرے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح تکبیر اور حمد کی, یعنی سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کہو. حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, پھر مہاجر فقراء سرکار کی بارگاہ میں لوٹے اور عرض کی, ہمارے اس عمل کو ہمارے مالدار بھائیوں نے سن لیا, تو انہوں نے بھی یوں ہی کیا. تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اللہ تعالی کا فضل ہے جسے چاہے دے دے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مؤذنین یعنی اذان دینے والے ہم سے ثواب میں بڑھ جائیں گے. تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ اذان کے کلمات کہتے ہیں تم بھی کہہ لیا کرو, جب فارغ ہو جاؤ تو دعا کرو دیے جاؤ گے. مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی قیامت میں ہم ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے, جو مؤذنین کے جو درجے مؤذن کو اذان دینے کا جو ثواب ملتا ہے یہ اس پر کلام ہوا نا, کیونکہ تمام عبادات میں ہم اور وہ برابر ہیں اور اذان میں وہ ہم سے بڑے ہوئے. معلوم ہوا کہ دینی کاموں میں رشک جائز بلکہ کبھی عبادت ہے. عبادت اور ریاضت کے حوالے سے رشک کا معاملہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. زوال نعمت کی تمنا نہ کریں, یعنی کوئی بہت اچھی جب وہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیگر نعمتیں دی ہیں یہ نہ کہیں کہ اس سے یہ نعمت چھین لی جائے. کسی کے نعمت کے چھین جانے کی تمنا نہ, ہمیں حسد سے بچنا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے اور نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں رش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ یا اللہ جو تو نے اسے نعمت دی, قرآن کی تلاوت دی, تہجد کی نعمت عطا کی, بہترین قرآن پڑھنے کی اس کو سعادت عطا کی, اسے عبادت کی جو تو نے توفیق عطا کی, اس نے اس کو جو تو نے پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی جو توفیق عطا کی, اس کے سر پر امامہ شریف سجنے کی جو توفیق عطا ہوئی, اس کو زلفیں رکھنے کی جو توفیق عطا ہوئی, اسے جو سنت و برا مدنی حلیہ اپنانے کی جو تو نے توفیق عطا کی, اسے جو ذکر و اذکار کرنے کی جو تو نے توفیق عطا کی, اسے خاموشی پر استقامت پانے کی جو تو نے توفیق عطا کی, اسے جو بد نگاہی سے بچنے کے لیے نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت بنانے کے لیے جو نیچی نگاہیں رکھتا, اس کی جو تُو نے توفیق عطا کی ہے مولا, یہ جو تُو نے اسے جو نیکی اور پرہیزگاری کی تقوی کی اور یہ ساری جو توفیق ہے تُو نے جو عطا فرمائی ہے مولا, مجھے بھی اس کا حصہ عطا فرما اور اس کی اس نعمت نے برکت عطا فرما. حسد نہ کریں کسی سے, حسد نہ کریں.
بے سبب
کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ.
خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب جو علم طب میں بڑا ماہر تھا, اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین واقد رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، علم دو طرح کا ہے، علم ادیان اور علم ابدان، اور تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق کچھ بھی مذکور نہیں، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر طب۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عیسائی طبیب کو جواب دیا کہ اللہ تعالی نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع کر دیا ہے۔ عیسائی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وہ کلو وشربو ولا تصرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کھاؤ جو چاہو اور پہنو جو چاہو اور اسراف اور تکبر سے بچتے رہو۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ محض ترک دنیا عبادت نہیں، ترک گناہ عبادت ہے۔ وہ کھانے پینے کی اشیاء جو نارملی طور پر ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ہماری وہ روٹین کا حصہ نہیں ہوتی، فار ایگزامپل جو تلی ہوئی غذائیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میدے سے بنی ہوئی غذائیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، پھر جس انداز سے ٹھنڈے مشروب ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر پورے دن کی ایک بھوک اور پیاس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ افطار کا وقت آتا ہے تو جس طرح مطلب کہ ان اشیاء کے کھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، جن میں بعض اوقات وہ انداز ہو جاتا ہے کہ جو ہماری صحت اور ہماری تندرستی کے لیے یہ مضر ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور یہ درست ہے اور یہی درست ہے کہ کھاؤ جو چاہو اور پہنو جو چاہو اور اسراف و تکبر سے بچتے رہو۔ تو کھانے پینے کے حوالے سے جو ہماری شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، حدیثوں میں اس کی ہمارے لیے رہنمائی آئی ہے، تو ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے ان تمام تر پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں احتیاط سے کھانا چاہیے، صحت و تندرستی کو سامنے رکھ کر کھانا چاہیے، اور خواہ نہ خواہ ایسی چیزیں کھانا جو صحت و تندرستی کو نقصان دے، پھر ناگے عبادت میں آپ کے لیے مسئلہ، روزے رکھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بعض ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کے غلط استعمال سے پھر بخار بھی چڑھ جاتا ہے اور نزلہ کھانسی وغیرہ کا حساب رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن ایک آنت سے اور کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے، تو ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ رزق حلال کمانے، بدنی عبادات انجام دینے کے لیے جتنی صحت و توانائی کی ضرورت ہے، اتنا کھانا لازمی ہے۔ نارمل سی بات یہ ہے کہ خواہش یہ ہے کہ ہم جو بھی کھائیں حلال طیب کھائیں، شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق کھائیں، اور اپنی صحت و تندرستی کے کو سامنے رکھ کر کھائیں۔ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی دیکھ لیا جائے کہ کون سی چیز کھانے سے مجھے نفع ہوتا ہے، کون سی چیز کھانے سے مجھے نقصان ہوتا ہے۔ البتہ کھانے پینے کے حوالے سے اور کھانے پینے کی احتیاطوں کے حوالے سے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا حامد لفاف رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں ایک شخص نے نصیحت طلب کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو فرمایا دین کی حفاظت کے لیے قرآن پاک کی طرح غلاف بناؤ۔ دین کی حفاظت کے لیے قرآن پاک کی طرح غلاف بناؤ۔ عرض کیا دین کا غلاف کیا ہے؟ فرمایا ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے سے بچنا، نمبر ایک، لوگوں سے بے ضرورت میل جول نہ رکھنا، نمبر دو، اور ضرورت سے زیادہ نہ کھانا، یہ تین ہو گئے۔ مزید فرمایا اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی کے ہاں شاہ خیر الانام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اہل ایمان کی جنت میں کیسی مہمانی ہوگی، تو اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے۔
حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت میں کی حلاوت مفقود یعنی مٹھاس غائب ہو جاتی ہے. امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب ہو, اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں دیدار الہی عز و جل کے جام پینے کے شوق میں کبھی سیر ہو کر نہیں پیا. یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کتنی پیاری اور میٹھی سوچ ہوا کرتی تھی. افطار کے نام پر نا ایک طرح سے ایک یوں سمجھے کہ یہ بھی ایک طرح سے ایک مذہبی طور پر ایک ایونٹ بنا لیا گیا ہے کہ جناب افطار دعوت افطار ہے. اب دعوت افطار ہو اور بیٹھے ہوئے ہیں, اب قریب ہی اگر کوئی ایسی مسجد ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی کہ وہاں سے اٹھ کر سب کو افطار کر کے مسجد میں جا کر بعد جماعت نماز پڑھنی ہے. آپ کہیں گے کہ میں گھر میں پڑھ لوں گا تو بھی یہ درست نہیں ہے کہ جب جماعت مستحبہ موجود ہے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر مسجد میں جا کر نماز کیوں نہ پڑھی جائے. تو کیا میں امید کروں میرے مدی چلنے کے ناظرین کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط کریں گے اور بھوک سے کم کھانے کی عادت پیدا کریں گے, خواہش سے کم کھانے کی عادت پیدا کریں گے, ساتھ ہی ساتھ بے پردگی سے بچیں گے. اگر کہیں دعوتوں میں جانے کا اتفاق ہو بھی جائے تو وہاں بھی آپ کھانے پینے کے معاملے میں اپنے آپ کو بچائیے. آپ یہ نہیں دیکھیں کہ جنرلی طور پر یہ ہو رہا ہے, میں بھی مانتا ہوں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن اگر ایک ایک فرد اپنا ذہن بنا لے کہ اب ٹھیک ہے میں نے نہیں کرنا, جب آپ اپنا ذہن بنا لو گے کہ میں نے نہیں کرنا تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کھانے کے حوالے سے نا کہ ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا, یہ تین حصے جو ہمارے کھانے پینے کے حوالے سے بیان کیے گئے یہ یقین مانیے صحت مند رہنے کا انتہائی عمدہ مدنی پھول ہے. تو یہ بھی یوں سمجھیے کہ ایک کامیابی کا راستہ ہے کہ کھانے میں وقت برباد مت کیجیے, کھانے کی وجہ سے اپنی صحت کو بھی برباد مت کیجیے, صحت و تندرستی کو سامنے رکھ کر اپنی غذا حاصل کیجیے تاکہ عبادت پر قوت پا سکیں, نماز پڑھ سکیں, تراویح پڑھ سکیں, اچھے انداز سے روزے رکھ سکیں. آپ کم کھانے کی نیت کر لیجیے.
جاگتے ہیں دوستو یاروں کے ساتھ تھوڑا بہت گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں.
ہمارا تو کچھ خاص نہیں ہوتا, بس کام پہ ہوتے ہیں, تراویاں پڑھتے ہیں, سو جاتے ہیں.
ہم لوگ تو یہاں ہیلپر لوگ ہیں, اثر کے ٹائم پہ دکان بند ہوتی ہے, بند ہونے کے بعد پھر ہم لوگ گھر جاتے ہیں,
کرکٹ وغیرہ یہ وہ پوری پوری رات کھیلتے ہیں سحری تک, پھر گھر جا کے سحری ویری کرتے ہیں.
پورا سال گزر جاتا ہے, کبھی آپ نے نائٹ میچ سنے نہیں ہوتے ہوں گے. یہ پتہ نہیں ہے رمضان کی جو راتیں جو عبادت میں گزارنے کی راتیں, یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک آیا کہ جیسے رمضان مبارک آیا تو جیسے کہ وہ عبادت ہی عبادت, عبادت ہی عبادت, عبادت ہی عبادت. اور جیسے دیگر بزرگوں کے لیے ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ اتنی عبادت اتنی عبادت, لیکن یہ واقعی مطلب کہ عجیب و غریب و غریب و عجیب سی ایک بات ہے. رمضان مبارک کی راتیں جو عبادت کی راتیں ہیں کہ دن کو روزہ رکھنا ہے, رات کو قیام کرنا ہے, رات کو اللہ کی عبادت کرنی ہے, ریاضت کرنی ہے, اس رب کو راضی کرنا ہے, رمضان کی برکتیں لینی ہیں, لیکن یہ عجیب قوم ہے. رمضان مبارک میں جہاں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے, نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے, اسی طرح گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اتنا معزز مہینہ ہے, اس کی تعظیم کرنی ہے, اس کا ادب کرنا ہے, اس کا احترام کرنا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے آپ کے موبائل فون میں کیا ہے, آپ کے پی سی ٹیبلٹ پہ کیا ہے, آپ کے لیپ ٹاپ پر کیا ہے, آپ کے ٹی وی کی اسکرین پر کیا ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اب یعنی میں جن سے بات کر رہا ہوں سارے کے سارے بچے تو نہیں نا, اچھے برے کی تمیز تو ہونی چاہیے, سیاہ سفید کی تمیز تو ہونی چاہیے.
رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے, رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے, توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے, توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے.
رمضان رمضان
رحمت ملے گی سب کو, بخشش ملے گی سب کو, رحمت ملے گی سب کو, یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کچھ ان کے متعلق میں مدنی پھول بیان کرتا ہوں. سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ, ان کا نام مبارک نعمان اور ان کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ ثابت, یعنی نعمان بن ثابت. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سنہ ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے. 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری میں آپ نے وفات پائی. بغداد شریف میں آپ کا مزار مبارک برکتیں لٹا رہا ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے. مفتی صاحب سوال آپ کی طرف بڑھاتے ہیں.
جی میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ بیٹی کو کتنے سال تک دودھ پلانا چاہیے اور بیٹے کو کتنے سال دودھ پلانا چاہیے؟
بیٹے اور بیٹی کا کوئی فرق اسلام نے بیان نہیں کیا کہ اس کو اتنے عرصے دودھ پلایا جائے اور اس کو اتنے عرصے دودھ, بلکہ حکم یہ ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی, لڑکا ہو یا لڑکی, دونوں کو 2 تک دودھ پلا سکتے ہیں. 2 سے پہلے کسی عارضے کی وجہ سے اگر نہ پلایا جائے تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن جب تک ماں کے لیے ممکن ہو بہتر ہے کہ پلائے, لیکن 2 کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا حرام ہے. ماں بچے کو 2 کے بعد نہیں پلا سکتی, اس سے پہلے جیسا ممکن ہو جیسے صورت حال ہو اس کے مطابق پلایا جائے.
امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حرام جو چیزیں تھیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اس سے شدید اجتناب کرتے تھے, یعنی سختی کے ساتھ اس سے بچتے تھے. بلا علم دین میں کوئی بات کہنے سے سخت ڈرتے تھے.
اللہ
تعالیٰ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف کو سمجھنے اور ان سے مزید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اسلام کا کیا مطلب ہے ارشاد فرما دیجیے.
اسلام کا لفظ سین لام یعنی سلم سے نکلا ہے. اس کے لغوی معانی بچنے, محفوظ رہنے, مصالحت اور امن و سلامتی پانے اور فراہم کرنے کے ہیں. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کیا ہے؟ فرمایا تیرا دل جھک جائے اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھوں سے محفوظ رہیں. اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا. اسلام کے ماننے والوں کو مسلم یا مسلمان یعنی سر تسلیم خم کرنے والا کہا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ خدا اور رسول کی فرما برداری کا نام اسلام ہے. تو اب کیا ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ ہاتھوں سے محفوظ ہے؟ کیا ہم نرم گفتگو کرنے والے ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے, کیونکہ آج کل تو جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اسی طرح ہے کہ نہ ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہے, نہ زبان سے مسلمان محفوظ ہے, نہ نرم گفتگو کرنا آتی ہے. ہمارا انداز گفتگو جارح خانہ, حملہ کرنے والا, جھاڑنے والا, کاٹ کھانے والا, ایک تعداد ہے جو اسی پہ انداز دیکھتا نہیں ہے, چل ادھر سے نکل جا. یہ بیٹھے بیٹھے بھی اس طرح کرتے ہوں گے, مطلب طرح طرح کے سہ میں آئے ہوئے, نظر نہیں آتا, میرا پاؤں کچل دیا, اوئی تیرا یہ کیا کیا. پھر وہ کھانے بیٹھتے ہوں گے تو اس کو کونیاں مارتے, اس کو ہٹاتے ہوں گے, میری جگہ ہے تیری جگہ ہے, بلکہ نماز کے صف میں بھی ہو سکتا ہے لڑتے ہوں باز کہ میری جگہ ہے, میں بیٹھا تھا پہلے سے یہاں, تو کہاں گھس گیا بیچ میں, بھائی یا کیا گھسا پڑتا ہے, پرے جا. یہ گفتگو مسلمان کی ہونی نہیں چاہیے. اسے مسلمان نرم ہوتا ہے, بہت پیارا ہوتا ہے. رحماء بینہم کی تفسیر ہو کاش مسلمان, اگرچہ یہ صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے کہ آپس میں بڑے مہربان, صحابہ آپس میں بڑے مہربان تھے, تو مسلمانوں کو بھی آپس میں مہربان ہونا چاہیے. مسلمان کو آپس میں مارا ماری نہیں کرنی چاہیے. مسلمان بھتہ خور کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان اغوا برائے تاوان کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان دہشت گردی کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان فائرنگ کر کے دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان کسی کا مال کیسے چوری کر سکتا ہے؟ مسلمان ڈکیتی کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان کسی کو بلا وجہ شرعی گھور کر دیکھ کر, گھور کر مار کر جھاڑ کر تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پیسے کیسے کھا سکتا ہے؟ قرضہ لے کر کیسے دبا سکتا ہے؟ جو مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. لیکن اب کتنی بری حالت ہے. حالانکہ پہلے کا دور اتنا پیارا تھا کہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے. خیر وہ آئے, وہ نادانوں کی ہی حکایت ہے, لیکن ایک پھر بھی ایک عجیب حکایت ہے کہ راہ مدینہ میں جو ڈاکو لوٹ لیتے تھے حجاز مقدس میں ایک دور میں, تو وہ سلام نہیں کرتے تھے, سلام کا جواب نہیں دیتے تھے کہ جس کو سلام کر دیا کہ تم پر سلامتی ہو, یا اس نے سلام کر دیا گھبرا کر جس کو لوٹنے گئے تھے, تب وہ علیکم السلام کہہ دیا کہ اور تم پر بھی سلامتی ہو تو آپ کیسے لوٹیں گے, تو سلامتی خود دعا دی اس کا الٹ کریں. تو اگر وہ جواب دے دیتے تھے تو پھر وہ لوٹتے نہیں تھے ڈاکو, ڈاکو بھی ایسے تھے. چاہے وہ مطلب سلام کا جواب نہ دے اور لوٹ لے, یہ لوٹنا جائز نہیں ہے ان کے لیے. میں ایک بات بول رہا ہوں, ان کی بھی کوئی سوچ ہوتی تھی, اب تو بالکل ہی نکے وہ سرا آ گیا, اب تو پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا ہے اور منت ہے کرے تب بھی کہاں چھوڑیں گے. یہ مسلمان ہی تو یہ موبائل چھین رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, اسکوٹریں چرا رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں چرا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں الحمدللہ وہ اسلام ہے. اب ٹھیک ہے, ہمارا کردار جس کا کردار ایسا ہے وہ فرد غلط ہے, حقیقت میں اسلام غلط نہیں ہے. جیسے پاکستان میں رشوت پر پابندی ہے, قانونی طور پر پابندی ہے, لیکن رشوت لی جاتی ہے, ایک تعداد ہے جو رشوت لیتی ہے. شریعت نے بھی اس کو حرام قرار دیا, ہمارے ملک کے قانون نے بھی اس کو پابندی ڈالی ہوئی ہے, لیکن لی رہی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہا جائے گا پاکستان کا قانون غلط ہے. پاکستان کا قانون درست ہے, جو کر رہا ہے وہ قانون شکنی کر رہا ہے, قانون توڑ رہا ہے, غلط یہ ہے جو کرنے والا. اب لاکھوں مسلمان بے نمازی ہیں, تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ کہ وہ نماز میں کوئی کمی ہے جو قابل قبول نہیں ہے, اس لیے لوگ اس کو تسلیم نہیں کر رہے. ایسا نہیں, یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. نماز تو اپنی جگہ پر قائم ہے, درست ہے الحمدللہ, نہ کوئی مسلمان اس کا انکار کر سکتا ہے کہ نہیں سب نماز درست نہیں ہے. اور جو ایسا کہے وہ پھر وہ مسلمان رہ نہیں سکتا, تو مرتد ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا, نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا. کوئی مسلمان نہیں کہتا ایسا, اگر کوئی کہے تو پھر مسلمان رہ نہیں سکتا, ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ مسلمان کو نرم گو, نرم خو اور خوش اخلاق ہونا چاہیے, اور کسی کو ایذا دینے والا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان تنگی کرنے والا نہیں, کشادگی کرنے والا ہوتا ہے نا. جیسے اب کوئی آیا تو اگر کوئی یوں پھیل کر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ بیٹھ نہ سکے اس کا بھائی, تو یہ تنگی کرنے والا ہو نا ایک طرح سے, کہ کوئی اور مطلب یہ کہ میں تھوڑا مطلب ٹھاٹ سے بیٹھوں, نہیں, بلکہ یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں آپ کتنا ثواب کما سکتے ہیں. کوئی آئے تو یہ اس طرح سرکنا, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہے, آنے والے کے لیے سرکنا. یہ तो हम कहाँ सरकते, तो होल्ड हाँ सरकते जरूर है तो टाइट होकर बैठ जाते, कोई घुस ना जाएगा आकर, बल्कि जगह देनी चाहिए, जगह देनी चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए। इस्लाम मोहब्बत और उखुवत का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है, खैर खाई का पैगाम देता है। काश मुसलमान इस पैगाम को अमली तौर पर कबूल कर लें तो हमारा मुआशरा कहीं का कहाँ का कहाँ निकल जाए, और धड़ाधड़ जो गैर मुस्लिम है ना इस्लाम के दामन में आना शुरू हो जाए।
मदनी मुजाकरे के बाद देखा सिलसिला फैजान सहारी और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुम आलिया की सहारी के मनाजिर।
हम भी यहां पर एक कोशिश करेंगे कि अपनी झोली में कुछ फैजाने कुरान हासिल कर लें, वरना रब के कलाम के औसाफ हम क्या बयान करें। जरा गौर तो कीजिए, कौन है जो इस अजीम कलाम से वाबस्ता हुआ और दो जहां में सुरखुरू ना हो, कौन है जो आमिले कुरान तो हो मगर खाली के कायनात ने इसे अपने खसूसी इनामात से ना नवाजा हो, कौन है जिसने इस बहरे जखार में गवासी की हो मगर उसका दामन लालो गौहर से ना भरा हो, कौन है जिसका मसीहा कुरान हो मगर वो शिफायाब ना हो, कौन है जिसका हादी और रहबर कुरान हो मगर वो सिरात मुस्तकीम पर गामजन ना हो, कौन है जिसका शफी कुरान हो मगर वो जन्नत की बहारों का मुस्तहक ना बने, कौन सा वो घर है जिसमें तिलावत कुरान तो हो मगर वो मलाइकाए रहमत की आमाजगाह ना बने, और कौन सा वो मुआशरा है जिसमें दस्तूर कुरान राइज हो मगर वो अमन व आश्ती और सुकून और राहत का गहवारा ना हो, बल्कि जिसका ताल्लुक कुरान से मुस्तहकम हो जाता है। कुरान करीम में वो जुमला औसाफ व कमालात और फजाइल व महासिन मौजूद हैं कि उसे गौहर मकसूद हासिल हो जाता है। मेरे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हमने समझना है, आज हमने सीखना है, हमने कुरान पाक से सच्ची दोस्ती करनी है, कुरान पाक को मजबूती से थामना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 6 नाम बयान किए गए, कुरान, बुरहान, फुरकान, किताब, मसहफ और नूर।
हकीकत ये है कि हमारे लिए मुसलमानों के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद इतनी बड़ी नेमत है कि जो जितना इसमें गौर करे और जितनी बड़ी इसको नेमत समझ कर इससे मोहब्बत करे वो उतना ही फैजयाब होगा। देखिए, इस वक्त अगर हमसे कोई भी सवाल करता है कि दीन इस्लाम हक है, आपके पास इसकी सबसे बड़ी इस वक्त दलील कौन सी है, तो जो सबसे बड़ी दीन इस्लाम के हक होने की दलील है वो यही कुरान मजीद फुरकान हमीद है, क्योंकि बकिया सारी चीजें जो है वो काबिल गुफ्तगु है, लेकिन जो हमारे पास एक चीज है हम किसी से भी बात कर सकते हैं कि देखिए ये इस्लाम की बुनियादी किताब है और इसके अंदर जो कुरान का चैलेंज बयान किया गया कि इसके अंदर जो है वो तब्दीली मुमकिन नहीं है, जैसा नाजिल हुआ था आज तक जो है 1500 साल गुजरने के करीब है लेकिन आज तक वैसे का वैसा है, ना कोई लफ्ज तब्दील हुआ, ना कोई हर्फ तब्दील हुआ, ना कोई हरकत तब्दील हुई, दुनिया भर के अंदर लाखों बल्कि करोड़ों इसकी कॉपीज जो है बनाई जाती हैं। एक इंसानी अकल का तकाजा है कि कोई भी किताब हो कितना ही एहतमाम क्यों ना हो, अगर दुनिया में हर खित्ते के अंदर उसको छापा जाए उसकी करोड़ों कॉपीज बनती हों तो कहीं ना कहीं तब्दीली हो जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इस कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने कलाम को हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे करम पर लिया। बात यह है कि मैं कुरान से कितनी मोहब्बत करता हूँ, अगर मेरी मोहब्बत इसको कलाम इलाही के एतबार से मेरे दिल के अंदर होगी तो मैं पढ़ूंगा भी, चूमूंगा भी, आंखों से भी लगाऊंगा। सहाबा कराम अली मुरिदवान के जो वाकयात मिलते हैं, फारूक आजम रदिल्लाहु ताला अन्हु जब कुरान मजीद फुरकान हमीद उनके सामने होता तो मोहब्बत से उसको चूमते और आंखों से लगाते और जो जुमले लिखे हैं ये फरमाते कि ए कुरान तो मेरे रब का कलाम है। तो इस जुमले के अंदर कैसी एक उल्फत है, मोहब्बत है कि कुरान को चूमा जा रहा है कि इसलिए मेरे रब का कलाम है। उस्मान गनी रदिल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत ये लिखी गई और कुरान के जहां पर आदाब बयान किए जाते हैं वहां पर ये लिखा जाता है कि उस्मान गनी रदिल्लाहु ताला अन्हु की आदत मुबारक थी कि जब भी कुरान मजीद फुरकान हमीद सामने आता उसे खोलते, चूमते, आंखों से लगाते।
इसी तरह मोहब्बत तो कैसी कि आखिरी वक्त भी जो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का है, शहादत का जो वक्त है उस वक्त भी तिलावत कर रहे थे,
तिलावत कर रहे थे, बाहर जो है वो दुश्मन का खौफ है और बिल्कुल جو بظاہر حالات ہیں وہ یہی تقاضا کر رہے تھے کہ بس اب کچھ ہی وقت جو ہے باقی ہے، لیکن اس وقت بھی تلاوت قرآن کر رہے تھے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ترمذی شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. یعنی ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور دوسرا تلاوت کر رہا ہے، اس کو مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو رب ارشاد فرماتا ہے میں تلاوت کرنے والے کو مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماؤں گا. پھر فرمایا اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر.
عفت کا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف غاسل گے ان کو شرف غاسل گے ان کو دامن زغرا سے نسبت کا
شہزادی
مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا زندگی میں پھر عطا غم کو کیا رمضان ہے
آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان
اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مزین سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ہمارا موضوع ہے روزے کی برکات. کیا جس طرح ہمارے اوپر روزے فرض ہیں پہلی امتوں کے اوپر بھی روزوں کی فرضیت کا سلسلہ تھا؟
جی ہم سے پہلے پچھلی امتوں کے اندر بھی جو ہے وہ روزے رکھنے کے معمولات وغیرہ تھے، وہ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اس کی نوعیت اس کی صورت مختلف ہوا کرتی تھی. جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ رکھا. اسی طرح سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے. اسی طرح سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے. اس کے علاوہ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے. سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں، یعنی مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر بھی روزے تھے، لیکن اس کی نوعیت اور صورت مختلف تھی. البتہ ماہ رمضان کا جو روزہ فرض ہے وہ اس امت پر کیا گیا ہے.
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شیخ طریقت امیر السنت نے فیضان رمضان کے اندر نقل فرمایا ہے، آئیے سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر السنت فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن روزے معاشر مسلمان کے لیے شفاعت کا سامان فراہم کریں گے. قیامت کیسا شدید دن ہوگا، کیسا سخت دن ہوگا، کہ سورج جو ہے یہ سوا میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی جو دہک رہی ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سورج کی گرمی یہ الگ، پھر لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کیسا شدید دن ہوگا، حساب و کتاب کے مراحل سے گزرنا پڑے گا، کتنا شدید معاملہ یہ ہوگا، اور کتنا راحت سامان سرکار کا کیسا پیارا فرمان ہے یہ ان کے لیے جو روزہ رکھنے والے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو جہان کے سلطان شہنشاہ کون و مکان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کام کرنا۔ پھر فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں بدکاری کی یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ الامان والحفیظ۔ ارشاد فرمایا، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے۔
فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، 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 رمضان۔